حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں کوئی تو رہے بس تعلق آخر مرد زبان میرے گا لا الہ الا اللہ 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 لا
لا إله إلا الله
رضي الله تعالى
Amen.
كريم العفو ستار العلوم تمام زمامك شند الجنون انتقام زمامك شند الجنون يا عرش ابرار المهجوري مدي يا عرش ابرار اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا جان ہے عاشقوں کا مینا
انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کو کرنے کے اندر کمی اور کوتاہی اور کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن جس آدمی کی نظر منزل کے اوپر ہوتی ہے اور مقصود کے اوپر نظر ہوتی ہے کہ میں نے فلاں مقام حاصل کرنا ہے اور فلاں میرا ہدف ہے، تو پھر ان کمیوں کو اور کوتاہیوں کو وہ اوڑھنا بچھونا نہیں بناتا، بلکہ اس کمی کو اور کوتاہی کو دور فرق کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اور اگر کسی کے ساتھ کام کر رہا ہو، مثلا کئی ملازمت کر رہا ہو، تو مالک اس کو موقع دیتا ہے، ایسے بیٹھو، پارلیمنٹ اسٹائل میں نہ بیٹھو، تو مالک اس کو موقع دیتا ہے اور اس کو یہ مواقع فراہم کرتا ہے کہ دیکھو اپنی کمی کو کوتاہی کو دور کرو اور آگے بڑھو۔ لہذا کوئی آدمی دنیا میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کمزوری کو اور کمی کو اپنی جان کا روگ نہیں بناتا، مثلا کسی کام کو کرنا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے اس کے اندر اس درجے کی صلاحیت نہیں ہے تو صلاحیت کو استعمال کرنے کی اور حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اسی سے ترقی ہوتی نا دنیا کی جناب، کوئی آدمی ایسا تو نہیں کہ کہے کہ جی میں کند ذہن ہوں، کمزور ہوں، کوڑ مغز ہوں اور جسمانی طور پر ایسی میری صلاحیت نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے نہ وہ کمانا چھوڑتا ہے نہ شادی کرنا چھوڑتا ہے کہ جی کمزوری ہے تو میں شادی چھوڑ دوں، ایسا تو نہیں کرتا، بلکہ وہ اس بات کی فکر کرتا ہے، گویا کہ مشورے کرتا ہے، تدابیر اختیار کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، لگن کرتا ہے کہ میں فلاں جو مقام ہے اس چیز کو حاصل کروں، فلاں چیز کے اندر ترقی کروں، اور اپنی کمزوریوں کو سے سبق سیکھتے ہوئے اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے، کہ وہ سبق یہ ہے کہ آئندہ اس سبق کو نہیں دہرائیں گے، یہ ہے سبق سیکھنے کے معنی، کہ آئندہ اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے، یہ ہے اپنی کمزوریوں سے اور غلطیوں سے سبق سیکھنا۔ اور تجربہ اور قاعدہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے اور آئندہ اس غلطی کو نہ دہرانے کا عزم کرتا ہے اور اس بات کی لگن اور جستجو اور کوشش کرتا ہے کہ یہ میں نے کام نہیں کرنا، تو نتیجہ ہے کہ ایسے لوگ ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ صحیح ہے جناب، تو دنیا کا دستور ہے کہ نہیں؟ ارے دیکھو یہ پنکھا چلا، پتہ چلا کہ دنیا کے اندر ترقی کرنے کے لیے انسان اس بات کی فکر کرتا ہے، اگر مجھے میرے اندر کمزوری بھی ہے اور میں کمزور بھی ہوں، لیکن وہ اپنی کمزوری کو بہانہ نہیں بنا سکتا بلکہ کوشش کرتا۔ اور دیکھا یہ گیا کہ جو حضرات، جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، کوشش پر مدد آتی ہے، مسلمان تو مسلمان غیر مسلم کے ساتھ بھی مدد آ جاتا ہے۔ کوشش ایسی چیز، جیسے ظلم ایسی چیز ہے کہ اگر مسلمان بھی کرے گا تو اس ظلم کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا، اور اگر غیر مسلم کرے گا اس کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ ظلم ایسی چیز ہے، یہ گویا کہ ایک عام ہے، اس کا دنیاوی جو نتیجہ ہے اور دنیاوی جو اثر ہے وہ ظالم کو ضرور بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان جو اگر جسمانی لحاظ سے یا کسی کام کو کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی کمی ہو، مثلا جیسے پڑھائی کرنا چاہتا ہے، اب پڑھائی میں کمی نظر آتی ہے تو اس کمی کی وجہ سے وہ پڑھائی چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں پڑھنا ہے، اور اس کی مدد کے لیے ٹیوشن لینا ہے، اور اس کی مدد کو گویا کہ اس کام کو پورا کرنے کے لیے وہ ٹیوشن لے لیتا ہے، تاکہ میرا یہ کام پورا ہو جائے اور میں فلاں اپنا منزل، فلاں ہدف اور فلاں ڈگری کو حاصل کر لوں۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاء، فعال کے وزن پر ہے، خطاء یعنی ہر آدم کا بیٹا۔ میرے مرشد، میرے شیخ حضرت والا دامت قاسم العالیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث شریف پڑھائے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کا بیٹا، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، لیکن وہ ان خطاؤں کو اس وجہ سے کہ میں خطا کار ہوں اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بناتا کہ جی میں تو خطا کار ہوں، وہ کبھی اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنائے گا، بلکہ کیا کرے گا، کوشش کرے گا، جتن کرے گا اور جستجو کرے گا، اگرچہ میں خطا کار ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور توبہ کا سہارا لے کر ایسا شخص اور توبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ طے کر سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ توبہ کو گناہ کرنے کا سہارا نہ بنائے، توبہ کو گناہ کرنے کا سہارا نہ بنائے، بلکہ توبہ کو آگے بڑھنے کا سہارا بنائے۔ دیکھو اس میں فرق ہے، ایک باریک سا فرق ہے، ایک ہے توبہ کو گناہ کرنے کا سہارا بنانا کہ جی میں توبہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، یہ ہے توبہ کو گناہ کرنے کا سہارا بنانا، اور ایک یہ ہے کہ گناہ سے بچنے میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اب جو وہ گر جاتا ہے اس گرنے کے بعد اٹھنے کے لیے توبہ کو سہارا بنا۔ تو یہ جو کوشش کرنے والا اور ایسی جتن اور جستجو اور محنت کرنے والا، اس کے بارے میں سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطا کار وہ ہے جو بہت توبہ کرنے والا ہے. لیکن ایک آدمی ہے، بازو کا کام صاف ستھرا ہے، ایسا صاف ستھرا کام ہے نہ میل نہ کچیل، تو اے جب میل کچیل نہ ہو تو ان کے لیے صاف رہنا بھی آسان. لیکن جن کا کام اس قسم کا ہے کہ پسینہ زیادہ آتا ہے اور دھول مٹی سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے اور میل کچیل سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، تو پھر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، صفائی کا بھی اسی درجے اہتمام کرتے ہیں کہ اگرچہ میل کچیل لگ رہی ہے، میرے ذمہ ایسی خدمت ہے، ایسا کام ہے کہ جسم کے اندر مٹی اور دھواں اور پسینہ اور میل اور کچیل زیادہ ہے، تو وہ اپنے آپ کو صاف رکھنے کا اہتمام بھی زیادہ کرے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ آدم کا بیٹا خطاکار ہے، لیکن ان خطاکار لوگوں میں سے بہترین خطاکار وہ ہیں کہ جو اس اپنی خطا پر گویا راضی نہیں رہتے، اپنی عادت خطا پر اور عادت گناہ پر راضی نہیں رہتے اور توبہ کرتے رہتے ہیں، اس کو دھوتے رہتے ہیں. حضرت والا دامن برکاتم کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ اگرچہ دامن پر آئی ہے گناہوں کی ذرا سیاہی، اگرچہ دامن پر آئی ہے گناہوں کی ذرا سیاہی، مگر جو عاشق ہے اس کو اپنے آنسوؤں سے دھوتا رہتا ہے. کہ اپنے آنسوؤں سے اس دامن کی سیاہی کو، یعنی وہ جو گناہ کا دھبا اس کو لگا، اس دھبے کو اپنے آنسوؤں سے دھوتا رہتا ہے. میرے مرشد دامت برکاتم فرماتے ہیں اگر گناہ انسان کرے اور سات سمندر پانی اس پر انڈیل لے، فرماتے ہیں وہ پاک نہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک آنسو کے اندر یہ اثر رکھا، آنسو میں اثر رکھا کہ ایک قطرہ آنسو اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو، مکھی کتنی چھوٹی پھر اس کا سر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو عارف اعظم ہے، کائنات میں آپ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ وہ مکھی کے سل کے برابر ہو، لہذا اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنا فضل فرما دیتے ہیں. تو بتائیے جب اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں اور اتنا کرم ہے، ہم لوگوں کا ایک مزاج ہے اور وہ مزاج یہ ہے کہ بجلی کا، گیس کا یا پانی کا بل آیا، آخری تاریخ تو 30 مارچ ہے، 29 مارچ ہے، 31 مارچ ہے، چلو یار آخر میں جمع کرا دیں. یہ ہم لوگوں کا ایک مزاج ہے، بحیثیت قوم بھی ایک مزاج ہوتا ہے. جیسے بحیثیت قوم ہمارا ایک مزاج ہے، ارے سب ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک مزاج ہے اور سب ہو جائے گا، یہ ہمارا ایک مزاج ہے، چلو نہیں بعد میں کر لیں گے تھوڑی دیر میں. یہ بحیثیت قوم ہم لوگوں کا ایک مزاج ہے، لیکن تجربے کی بات یہ ہے کہ اس مزاج کی وجہ سے ہمیں اکثر نقصان اٹھانا پڑتا ہے، صحیح ہے نا؟ یہ ہمارا تجربہ ہے نا، ایک دفعہ کا نہیں، دسیوں مرتا نہیں، بلکہ سینکڑوں دفعہ کا معاملہ. یہ ہم لوگوں نے اپنا مزاج بنا لیا، مزاج بن چکا کہ ارے سب ہو جائے گا، اور مزاج بن چکا ارے ابھی تو وقت باقی ہے. تو یہ چیز تجربے سے دکھائی گیا کہ یہ چیز اچھی نہیں، ٹھیک ہے نا جناب؟ اور جو لوگ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی بات میرے مرشد نے سنائی، فرماتے کہ مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ خانقاہ سے حضرت کا گھر تھوڑا فاصلے پر تھا، تو حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں حضرت خانقاہ سے نکلے گھر کو جانے کے لیے، تو بعض مرتبہ ہوتا تھا کوئی اگر رہنے کے لیے خانقاہ والے آئے ہیں تو ان میں سے کوئی اجازت لے کر حضرت کے ساتھ کوئی حضرت کو پہنچانے چلا جاتا تھا، اور ہمارے بزرگوں نے اس کو ادب فرمایا کہ یہ ادب ہے کہ شیخ کو گویا اس کے جو جائے مقام ہے وہاں تک پہنچانے کا اہتمام کرے. مثلا جیسے کہیں جانا ہوا تو شیخ بھی وہاں تشریف لے گئے, مرید بھی ہے, تو ہمارے بزرگوں نے اس کا ادب یہ بتایا کہ ادب یہ ہے کہ شیخ کو اس کے جائے مقام پر پہنچا کر پھر جائے, وہیں سے جلدی سے گاڑی دوڑائی اور شیخ سے پہلے ہی بھاگ گئے. اس کو ہمارے بزرگوں نے بے ادبی فرمایا کہ یہ ادب کے خلاف ہے, ایسا نہ کرے, کیونکہ اس رستے کے اندر ادب بہت اہم چیز ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت نے چلتے چلتے جیب سے کاغذ نکالا اور قلم نکالا, اور جو ایک بات تھی کوئی بات تھی اس کو کاغذ پر تحریر فرمایا, کاغذ اور قلم جیب میں رکھ دیا. تھوڑی دیر بعد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا, بتائیے مفتی صاحب میں نے کیا کیا؟ حضرت میری جو سمجھ میں آیا وہ یہ کہ آپ نے کاغذ نکالا, قلم سے اس کر کے بات تحریر فرمائی اور جیب میں رکھ لیا. حضرت اس سے زیادہ میری سمجھ میں فرمایا, بات یہ ہے کہ ایک بات مجھ کو بار بار ستا رہی تھی, وہ میرے دماغ میں بار بار آ رہی تھی اور دل اور دماغ اس میں مشغول ہو رہے تھے, تو میں نے اس بات کو کاغذ اس وزن کا جو اس بات کا جو وزن تھا اس وزن کو کاغذ پر منتقل کر دیا اور اپنے دل اور دماغ کو اللہ تعالی کی یاد کے لیے خالی کر دیا. یہ ہے وہ چیز جو کہ ہمارے بزرگوں کا مزاج, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان حضرات نے تھوڑے وقت میں زیادہ کام کیا. اب ہم نے تو ایک ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہر بات کو یاد رکھنا ہے ایک بات, اور دوسرا ٹھیکہ لیا ہے کہ ہر بات کو آخر میں کرنا ہے, تو ایسا آدمی سکون سے رہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں رہے. لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ کام ہے اس کو نپٹائے ختم کر. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کام جلدی ہو جائے اور بندہ وہ وقت سکون سے گزرے گا. سکون کی بڑی اہمیت ہے, سکون کا بڑا قیمت دے کر بھی اگر سکون مل جائے, میرے مرشد فرماتے ایسا ہے نہیں کہ کوئی جائے, اب تو بڑے بڑے سپر مارکیٹیں کھل گئی ہیں, ہائپر مارکیٹیں کھل گئی ہیں, یورپ اور مڈل ایسٹ اسٹائل, لیکن تمام وہ مارکیٹیں کھلنے کے باوجود سکون نہیں ملتا وہاں پر. یہاں کیا ملے گا؟ یہ تو یورپ امریکہ میں نہیں ملتا, کیونکہ سکون کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا. اسی لیے حضرت نے اس کو یوں سمجھایا, اگر سکون دل ہوتا پیٹرول کی مانند, اگر سکون دل ہوتا پیٹرول کی مانند, زمین کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا. وہ بورنگ کرتا سارے سکون کے کنوؤں پر وہ خود قبضہ کر لیتا اور مسلمان دیکھتے رہ جاتے. ٹیکنالوجی کی بنیاد پر وہ قبضہ کرتا اور مسلمان دیکھتے رہ جاتے. تو میرے پیارے دوستوں, یہ جو مزاج ہے یہ اگر اپنے قلب کو سکون مہیا کرنا ہے, سکون فراہم کرنا ہے, تو اس مزاج سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. اب رہی بات کی چھٹکارا حاصل کیوں کرے, اس لیے کرے, دیکھیں نا کہتے جی مزاج بدلنا تو آسان نہیں ہوتا, تو بے شک اس کو یوں واقعی اس کو تسلیم کیا جائے گا کہ مزاج کا بدلنا آسان نہیں ہوتا, لیکن ناممکن بھی نہیں. اب دیکھیں نا ایک چیز غلط ہے, شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے جہاں چاہتے کھجلی کر رہے, جیسے چاہ رہے لیٹ رہے, جب چاہ رہے آ رہے, لیکن شادی ہوتے ہی مزاج ہی بدل جاتا ہے. جن کے نخرے ایسے تھے, جن کے نخرے ایسے تھے کہ گویا کہ گرم گرم روٹی ذرا ٹھنڈی بھی کھانی نہیں ہے, اس بیوی نے رات کی روٹی بھی کھلائی. کہے جو رات کو تم نے روٹی نہیں کھائی تھی, تیرا باپ کھائے گا کیا؟ تو بہرحال ایک یہ سمجھانے کی بات ہے کہ انسان شادی بھی کرتا ہے تو اس کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے, اس کے معمولات میں تبدیلی آتی ہے, اور وہ گویا کہ اپنے مزاج کو بدلنے پر محبت کی وجہ سے, شروع میں محبت کی وجہ سے اور بعد میں مجبوری کی وجہ سے. پہلے مجبور محبت ہوتا ہے، پھر مجبور مجبوری ہو جاتا ہے. تو بہرحال انسان کے کسی بھی، اور یہ ایسا صرف شادی کا معاملہ نہیں ہے، انسان ملازمت بھی کرتا ہے تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنا مزاج بدلنا پڑتا ہے. بس یہی اپنے قلب کو سکون حاصل کرنے کے لیے اس چیز کا بہت ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ اچھا کر لوں گا، یہ چیز بہت اچھی نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ کا یہ مزاج ہے. اسے تو میں نے بحثیت قوم کہا کہ ہم لوگ کا بحثیت قوم یہ مزاج ہے، کر لیں گے اور سب ٹھیک ہے، اور جب جوتے پڑتے ہیں پھر ادھر ادھر بھاگ دیتے ہیں. اگر وقت سے پہلے کر لیں، اس کی جو ضروریات ہے، ریکوائرمنٹ ہے، اس کو جمع کر لیں تو کام آسان ہو جائے. بس یہی چیز ہے کہ جی توبہ کر لیں. لہذا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ مزاج ہمارے دین میں بھی آ گیا. جو مزاج دنیا کا تھا وہی مزاج دین میں بھی آ گیا کہ جی توبہ کر لیں گے، ذکر کر لیں گے، فلاں کام کر لیں گے، ابھی تو موقع ہے شیخ کی صحبت بھی اٹھا لیں گے. نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے پیارے دوستوں، کرتے 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 قوتوں میں کمی آتی ہے. انسان کی قوا جو ہے وہ کمزور پڑتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی کمزوری کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ اعمال جو پہلے بڑے اعتماد کے ساتھ کرتا تھا اور کر سکتا تھا، ان اعمال کے اندر سستی ہوتی ہے، یا ان اعمال کو کرنے کے لیے جس لگن کی ضرورت تھی اس لگن میں سستی آ جاتی ہے. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پیارے دوستو، دنیا میں تو محرومی ہوتی ہے، ایسا شخص دین سے بھی محروم رہتا ہے. اس لیے یہ تو مزاج اور بحثیت قوم کے ہے کہ جی کر لیں گے اور سب ٹھیک ہے، ہو جائے گا. یہ مزاج تو دنیا میں بھی نہیں چلتا. ایسا شخص ہمیشہ پریشانی رہتا ہے اور پریشان رہے گا جب تک اپنے اس مزاج کو تبدیل نہ کرے گا، پریشان رہے گا. اور اگر یہ مزاج دین میں بھی رکھا تو سب ٹھیک ہے اور سب ہو جائے گا، ابھی تو وقت ہے کر لیں گے. نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے پیارے دوست، آہستہ آہستہ مصروفیات بڑھتی چلی جاتی ہے، ایسا آہستہ معاملات ہو جاتے ہیں. بلکہ میرے مرشد نے فرمایا کہ اس میں ایک نحوست اور بھی ہوتی ہے، اور وہ نحوست یہ ہوتی ہے جس کو بے برکتی بھی کہیں گے، کہ اس کے اندر یہ بے برکتی آتی ہے کہ وہ جو اس عمل کی توفیق تھی وہ توفیق عمل رک جاتی ہے. یہ بہت خطرناک بات. اور میرے مرشد نے فرمایا پھر اس توفیق کو لانے کے لیے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے قلب میں جو یہ بات آ رہی تھی کہ دیکھو اس کام کو کرو، وہ بات رک جاتی ہے اور وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ میرے دوستوں یہ نکلتا ہے کہ پھر انسان دین کے اندر روز بروز اس کے اندر سستی چلی آتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ روز بروز ترقی ہونی چاہیے، لیکن کتنی عجیب بات ہے، یعنی دنیا کے معاملے کے اندر بھی ہم روز بروز ترقی چاہتے ہیں. دنیا کے معاملے میں ہم روز بروز ترقی چاہتے ہیں، اور دین کے معاملے میں کتنی عجیب بات ہے کہ بجائے ترقی ہونے کے تنزلی پیدا ہو رہی ہے. حقیقت ہے نا یہ، اور وجہ وہی مزاج، کر لیں گے سب ٹھیک ہے، سب ہو جائے گا، ارے بعد میں کر لیں گے، یعنی توبہ کر لیں گے، گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیں گے. تو میرے پیارے دوستو، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ شخص محروم رہتا ہے، پھر وہ جو اعمال، ان گناہوں کی نسوست بڑھتے بڑھتے وہ جو اعمال کی قوت تھی، کیونکہ ایک عمل کو کرنے کے لیے جسمانی قوت ہوتی ہے اور اسی عمل کو کرنے کے لیے ایک روحانی قوت ہوتی ہے، دو قوتوں کا اعتبار ہے، ایک جسمانی قوت اور ایک روحانی قوت. اور وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے جسمانی قوت میں کمی آتی ہے، اسی طریقے سے روحانی قوت میں بھی کمی آ جاتی ہے. اور اگر جسمانی قوت کو انسان استعمال کرتا رہے، ابھی بھی دیکھیں کل ہمارے ایک بڑے میاں آئے تھے، وہ یہاں پر کام کرنے کے لیے ٹھوکا ٹھاکی میں لگے ہوئے، ایسی ٹھوکا ٹھاکی میں لگے ہوئے کہ جوان ایسا نہیں کر سکتا. کیوں؟ انہوں نے گویا کہ اپنی عادت بنائی. لہذا اس عادت کی وجہ سے گرمی ہے، پسینہ ہے، سب ہے، لیکن وہ اپنا کام کر رہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی وہ جسمانی قوت کو انہوں نے کام میں لاتے رہے، صلاحیت کو استعمال کرتے رہے، لہذا ان کی صلاحیت باقی ہے. البتہ فرق یہ ہے کہ جسمانی قوت میں صلاحیت کو استعمال کرتے رہنے کے باوجود جسمانی قوت میں کمی آتی چلی جاتی ہے، البتہ روحانی قوت کا اثر الگ ہوتا ہے کہ اس کے اندر دن بدن اور روز بروز ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے کسی عمل کو کرنے کے لیے ایک تو جسمانی قوت چاہیے ہوتی ہے، جسم کی قوت، اور ایک روحانی قوت چاہیے ہوتی ہے. اگر اس روحانی قوت اور جسمانی ان دو قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، یعنی کام میں لاتے ہوئے اس میں عمل کیا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اعمال میں اضافہ ہوگا. اور میرے پیارے دوستو یاد رکھیں گے، یہ کام مطلوب ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک بات کی اور نصیحت کی، وہ نصیحت یہ کی جو کہ شریعت کا ذوق ہے کہ ہر عمل پر حریص رہو، ہر عمل کو کرنے پر حریص رہو، چاہے چھوٹی نیکی ہو اس چھوٹی نیکی کو کرنے پر بھی حریص رہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی فرمایا کہ کانٹا بھی ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی رستے سے ایسی چیز جو کہ میرے لیے نہیں، میرے گھر والوں کے لیے نہیں، میرے شیخ کے لیے نہیں، میرے رشتے داروں کے لیے نہیں، کسی ایک عام گزرنے والے کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہو رہی ہے، یہ تو خاص چیز ہوتی ہے نہیں، عام یار کسی کو اس سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، بس اس نے وہ چیز رستے سے ہٹا دی، نیت اس کی ہے کہ کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو خبر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس پر بھی اجر عطا فرماتا. تو میرے شیخ کی یہ نصیحت ہے اس بات پر کہ عمل کو کرنے پر حریص رہو اور لالچی بنو، چاہے وہ چھوٹی سی نیکی ہو، چھوٹا سا عمل ہو، اور اعمال میں سنتوں پر حریص بنو. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس عمل پر، اللہ ہمارے کس عمل پر اللہ تعالیٰ کی نظر اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا اور رحمت ہو جائے گی، معلوم نہیں ہے کہ کس عمل پر کرم ہوگا، کس عمل پر نظر ہوگی، اور کون سا عمل ہمارے لیے مغفرت کا بہانہ بنے گا، کچھ معلوم نہیں ہے. لیکن میرے پیارے دوستو، جو عمل بھی مغفرت کا بہانہ بنے گا تو اس کا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس ایک عمل کی وجہ سے وہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، وہ ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہیں، ایک عمل ہے وہ کہ وہ صحیح سالم نہیں ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، ٹیڑھا میڑھا ہے، یعنی ذوق شریعت اور ذوق محبت پر پورا نہیں اترتا، لیکن اس کا کسی درجے میں وجود موجود ہے، ایسے اعمال بھی اس وقت میں کام آئیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں دادا، یہ نہ سمجھے کہ عمل تو مان لو کہ اپنی اخلاص اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے، چاہے وہ شرعی حیثیت ہو، مسئلے کی حیثیت ہو، یا ہمارے اخلاص اور نیت کی وجہ سے اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، لیکن وہ کسی بھی درجے میں اپنا وجود رکھتا ہے، کسی بھی درجے میں اپنا وجود رکھتا ہے، نہ مکمل نہ تمام، بے فکری، روکھاپن، لیکن اس وقت یہ عمل، وہ جو ہلکا سا وجود بھی ہے نا، وہ بھی کام آئے گا. دیکھیے نا، انسان ماں باپ، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ، ہمارے بیمار، ہمارے شیخ، ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے، اگر کسی کے بڑے کوئی بیمار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو مرنے سے تو اچھا ہی ہے، وہ بیماری بھی ایک قوت کا ذریعہ ہوتی ہے، ایک تسکین کا ذریعہ ہوتی ہے کہ چلو ایک نعمت باقی ہے. تو میرے پیارے دوستو، اس لیے اعمال پر حریص بنے اور اعمال پر لالچی بنے، سنتوں پر عمل، میرے کس عمل سے میرے لیے، میرے دوستوں کے لیے فائدہ ہو جائے، میرے رہنے والوں کو فائدہ ہو جائے، کیا میں ایسا کام کروں کہ کسی مسلمان کو اس سے فائدہ ہو جائے، کسی کے لیے اس کی بھلائی کا ذریعہ بن جائے، خیر کا ذریعہ بن جائے، یا میں اپنے اعمال میں کیسے کروں، ایک ایک سنت پر عمل کروں کہ جس سے میرے لیے ذخیرہ جمع ہو جائے. گویا کہ حاصل کلام یہ ہوا کہ اعمال کے ذخیرہ جمع کر لیں، اگرچہ وہ اس درجے کا نہ ہو لیکن کسی درجے میں ہو. اور اس درجے میں ایک درجہ یہ بھی ہو کہ اعمال تو جمع کر لیا ہے قابل نہیں, کاڑ کا باڑ ہے, لیکن دیکھیں نا وقت آتا ہے کاڑ کا باڑ بھی بک جاتا ہے. ایسے ایسے اوقات وقت آتے ہیں کہ کاڑ کا باڑ بھی سونے کے بھاؤ بک جاتے ہیں, اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اس لیے جب ایک اللہ تعالی کی نظر عنایت ہمارے کسی عمل پر یا ہمارے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں جو کرم ہو جائے گا, کیا اللہ تعالی کی طرف سے ہوگا, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کیا بات, کیا ادا اللہ تعالی کو پسند آ جائے یا ہماری نہ پسند آئے کسی اور کی پسند آ جائے. جیسے وہ حدیث شریف میں واقع ہے, ایک شخص کے پاس ایک نیکی کی کمی, اب وہ سب سے لیتا پھر مانگتا پھرے گا کہ بھائی ایک نیکی دے دو. ارے بھائی کیا ہو گیا, حج کو آئے ہم سب, یہاں پر ہمیں اپنے ریال کی کمی پڑی, تو کہہ رہے مانگ رہے نہیں بھائی ہمارے پاس نہیں ہے, سب نے اپنے ریال ہنٹنگ میں دبائے ہوئے ہیں نہیں دینا. ایک آدمی کے بعد گھومتا ہے, وہ پوچھا بھائی کیا بات ہے کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں. بھائی بات یہ کہ آما نام ہے اعمال میں ایک نیکی کی ضرورت ہے, ایک نیکی مل جائے جنت چلا جائے, ایک نیکی چاہیے. انہیں بس ایک نیکی کمی, اچھا کہا یار میرے پاس ایک ہی نیکی ہے, میرے تو کام آنی نہیں ہے, چل تو نہیں تیرا تو بھلا ہو جائے, میری خیر میں میرا جو ہوگا لیکن تیرا تو چل بھلا ہو جائے, میرا تو حال ایسا ہی ہے کہ ایک نیکی کسی کام کی نہیں. چلو بھائی پہنچ گیا نیکی لے کر کے, اللہ میں آئیے لیجیے ایک نیکی اور, کس نے دیے فلاں نے دیے, تو کیوں نہ کیوں دیے اللہ میں ایسی لاز پہ, میرا تو اپنے پلے کچھ ہے, ایک ہی چیز تھی, چلو میرا نہیں کسی اور کا تو بھلا ہو جائے گا. بس اس سست دے بس یہی چیز اس کے لیے بھلے کا ذریعہ بن جائے گی کہ چل تیرا بھی بھلا ہو گیا, ہو بھلا کر بھلا. سبحان اللہ, کیا مطلب, یعنی چاہتے ہو کہ میرا بھلا ہو تو کسی کے ساتھ بھلا ہی کر, یہ ہے اس کے معنی, ہو بھلا کر بھلا, اور کر بھلا ہوگا بھلا. یعنی کوئی جو چاہے کہ میرے ساتھ بھلا ہو وہ بھلا کر. اس لیے اب وہ جو ایک نیکی, اب اس کی کوئی وہ اس پر نظر ہی نہیں کہ بھی میرے کام آئی, اس سے مجھے بھی فائدہ ہوا, صرف اس کی نیت یہ ہے کہ چلو دوسرے کا فائدہ ہو جائے. لیکن یہ جو ایک تعلق بھی ہے کسی درجے میں بھی صحیح میرے پیارے دوستو, یہ تعلق بھی کام آ رہا ہے. اس لیے میرے شیخ حضرت والا داود بکاتو فرماتے ہیں, فرماتے ہیں اعمال پر بھی حدیث پر بھی, اعمال پر بھی لالچی پر بھی. جو تھوڑی سی دیکھیں نا, ایک ایسے ایسے صحابہ ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مدد دی, ایسے ایسے لوگ تھوڑی دیر بیٹھے آگے چلے. ایسے واقعہ ہے کہ وہ دین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھا, نماز کے لیے فرمایا, ان پر بیٹھ کے چلے, جڑان سے گزر کر انتقال ہو, آپ سے سرف میں جس کو جنت نہیں دیکھنا ہو. اب کیا ہے اس کے پاس, نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ, ایک عزم تھا اس کے پاس. کیا چیز تھی, کس چیز نے اس کو کامیاب کیا, عزم, کہ عزم لے کر چلا کہ میں یہ آپ نے جو فرمایا خود بھی عمل کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا. سبحان اللہ, اس سے پتہ یہ چلا, ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے, دوسروں تک پہنچانا بڑی نعمت کی بات ہے. یہ کسی بات کو دوسروں تک پہنچانا یہ بڑی نعمت کی چیز ہے, لیکن یہ نعمت اس وقت کمال کو پہنچے گی جب خود اس پر عمل کرے. اللہ والوں کی صحبت کا یہی تو راز ہے کہ وہ جو کہنے سے پہلے اس پر کرتے ہیں, یہ وہ راز ہے. کیونکہ بے عمل کو نصیحت کرنا جائز تو ہے, کہ بے عمل نصیحت کر سکتا ہے لیکن اس کی نصیحت میں برکت نہیں, وہ نصیحت کر سکتا ہے. اس لیے میرے دوستوں اس بات پر حریص اور لالچی ہے, گویا کہ ایک نظر بھی کام آ رہی ہے. وہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کانپور کے اندر ڈپٹی کلیکٹر تھے, کانپور سے سہارنپور آئے, وہاں سے پھر دیوبند پہنچے, تھانہ بھون پہنچے, تھانہ بھون میں حکیم الامت کو ایک نظر دیکھا. کیوں, کیونکہ وقت زیادہ نہیں, ملازمت پر پہنچا, ایک نظر دیکھا یکا موجود تھا, دوبارہ سہارنپور پہنچے اور پھر ٹرین پکڑی اور اپنے چلے گئے. ایک نظر دیکھا, اب پھر پوچھیں گے خواجہ صاحب سے کہ ایک نظر میں آپ کو کیا ملتا ہے. یہ تو جس کو مل رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے. کہتا ہے اے محبوب ایک نظر, ایک نظر کرم مجھ پر ڈال دیجیے. ذرا عاشق سے پوچھو کہ اس کی معشوقہ ایک نظر صرف یوں دیکھ لیں, اچٹتی بھی نظر سے کیوں جناب؟ اور عاشق سارا دن گلی میں کیوں کھڑا رہتا ہے؟ کہتا ہے کچھ نہیں بس ایک دیدار ہو جائے, ہے نا مزاج محبت کا. اس ایک دیدار سے اس کو کیا مل جائے؟ ارے وہ تو کہتا ہے وہ نہ ملے اس کے بھائی کو ہی دیکھ لوں. یہاں تو یہ حال ہے جناب. ارے بھائی نہ ملے کتا بھی مل جائے, بتاؤ محبت کا مزاج ہے کہ نہیں؟ اس لیے فرمایا کہ انسان اگر شیخ کے پاس آ بھی جائے, مان لو کسی دور سے شیخ سے ملاقات نہ بھی ہو سکی, تو میرے پیارے دوستو اس کی آہاں آ جانا گویا کہ وہ در و دیوار کو دیکھ لینا, وہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اس لیے اعمال پر حریص رہے اور اعمال پر لالچی بنے. اور اس کی وجہ سے کہ میں کمزور ہوں, کہ جی میں گناہ گار ہوں, انسان خطا کا پتلا ہے, اس کی وجہ سے اعمال کے اندر اعمال کو نہ چھوڑے اور توبہ کرنا نہ چھوڑے کہ جی میں تو بار بار گناہ کرتا ہوں, بار بار مجھ سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے. ہر دفعہ کمر بستہ ہو جائے, کمر باندھے, عزم باندھے, ارادہ کرے, ہر دفعہ آگے بڑھے. جو آدمی ارادہ کرتا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. دیکھیے آپ دنیا کے اندر جو بڑے آدمی مشہور ہوتے ہیں, ان لوگوں کو دیکھے تو پوچھے بھائی کیسے آپ بنے؟ کہ جی ہم نے محنت کی, جو ہوتے مسلسل کوشش کی, محنت کی, کہاں سے کہاں بنے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب صحابہ کے انتقال ہونے لگے تو اپنے ساتھی سے فرمانے لگے کہ کب تک ہم یہ کھیتی باڑی اور یہ کام کرتے رہیں گے, چرانے ورانے میں چلو بھائی. بھائی کیا تم کیا ہوا ہے؟ بات دیکھی جب بڑے جائیں گے تو ہم ہی بنیں گے. اب ان کی محنت اور کوشش کیا تھی؟ ایک ایک صحابی کے پیچھے لگ گئے اور ایک ایک صحابی سے ان کے علم کو اخذ کرنا شروع کیا. وہ ذوق نبیت جو نبی جو اس صحابی نے حاصل کیا اور وہ ذوق نبوت جس درجے کا حاصل کیا, اس ذوق کو لینے کی فکر میں لگ گئے, سب کے پیچھے لگ گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا گویا کہ علمی اعتبار سے اور فقہی اعتبار سے, فتوی کے اعتبار سے ان کا توتی بول رہا. یہ چیز کیا لگی؟ محنت. اب یہ کہے کہ سب ہم چھوڑ دیں, ارے صاحب کیا کریں گے ہم, نہیں محنت کریں. ایسے ایسے لوگ جو کمزوری کی وجہ سے اپنے کو, بلکہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں تو یہ زیادہ عجیب چیز ہے کہ جو آدمی اپنے کو ٹوٹا ہوا سمجھتا ہے نا, وہ زیادہ آگے بڑھتا ہے. لہذا آپ دیکھیں ایک 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 ہمارے معاشرے کی ایک چیز اور بھی ہے. کبھی کبھی انسان کو کوئی کام کرتا ہے یا کوئی کام کرنے جاتا ہے تو اس کو ایک بڑا, ایک ہوتا ہے اعتماد, ایک ہوتا ہے ناز, دونوں میں ذرا فرق ہے, بہت باریک سا فرق ہے. ایک ہوتا ہے اعتماد اور ایک ہوتا ہے ناز, جو میں ایسا اور میں ویسا. اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب اکثر زیادہ ایسا ناز دکھاتے نا تو منہ کھا لیں, ہے نا, ایسا ہوتا نا, فوراً دماغ درست ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, اور ایک دفعہ نہیں, دسیوں دفعہ نہیں, سینکڑوں دفعہ نہیں, اس سے بھی زیادہ دفعہ اس پہ واسطہ پڑا ہے ہمارا. کیوں؟ وہ ناز دکھاتا ہے دنیا کے کام میں. لہذا جب دنیا کے کام میں یہ حال ہوتا ہے, دنیا کے کام میں جب یہ حال ہے, تو دین کے معاملے میں ناز کیسے چلے گا؟ لہذا وہ جو ٹوٹا ہوا دل ہے نا, یہ بلکہ دین اللہ تعالی کی محبت کے رستے میں آگے بڑھنے میں نہایت مفید ہے. اللہ تعالی کی محبت کے رستے میں آگے بڑھنے میں یہ جو ٹوٹا ہوا دل ہے یہ نہایت مفید ہے. یا گھر سے منہ دھو کے آنا چاہیے نا, یہ کوئی آنکھیں صاف کرنے کی جگہ ہے کیا؟ منہ دھو کے نہیں آئے تھے کیا گھر سے؟ بیوقوفی کا کام کرے, ہے نا بیوقوفی کا کام, کہ اتنی لگن اور جستجو سے اور اتنی درد سے ایک بات پیش کی جا رہی ہے, بجائے اس کو توجہ سے سننے کے ادھر ادھر مشغول ہے. بتاؤ حماقت ہے کہ نہیں؟ اس کا یہی ہے لہٰذا ہم بند کر دیں، جب سننا ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ دیں؟ ایک چیز بات سمجھائی جا رہی ہے، ایک چیز منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن توجہ ہی نہیں اس کی طرف. کیا بیوقوف اور حماقت کی بات ہے. دادا شب قدر پہلے بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے تھے، لیکن وہی جھگڑوں کی وجہ سے، وہ ناقدری کی وجہ سے وہ چیز بھلا دی گئی. آج امت کو کوئی پتا نہیں. لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، 27 شعبان 27 رمضان یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہ تو ایک واقعہ ہے کہ کسی کا ہے، ورنہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. اور اس کو ایسے ہی رکھنا اچھا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ 27 شب قدر اسی دن ہوتی ہے. اس لیے توجہ سے بیٹھنا چاہیے اور توجہ سے سننا چاہیے. بات اسی چیز کی تو ہو رہی تھی کہ مزاج کو بدلنے کے لیے جستجو چاہیے ہوگی، اور اب مزاج کو بدلنے کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے گی. وہ تکلیف اٹھا لے گا کام آسان ہو جائے گا، پھر بعد میں ترقی ترقی ہے. اس لیے اسی لیے میرے شیر دامت برکاتم فرماتے کہ دیکھو اگرچہ ہم خطاکار ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وخیر الخطائی التواب، بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. گویا کہ اپنی اس عادت خطا پر وہ راضی نہیں تھی، اگرچہ وہ خطا کا عادی بن گیا لیکن اپنی اس عادت خطا پر وہ راضی نہیں ہے، اور کوشش کرتا ہے اور محنت کرتا ہے. اور اس محنت کے لئے جو پہلا اس کا قدم ہے، وہ پہلا قدم یہ ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے. اور ہمارے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی محبت کے راستے میں مرید کا جو پہلا قدم ہے نا، وہ توبہ ہے. اور جب کہیں رستے کے اندر رکاوٹ آئی تو اس رکاوٹ کے لیے جو چیز ہے وہ توبہ ہے. اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ بھی توبہ ہے. اور اسی طریقے سے رستہ کلیئر ہے، آگے نہیں بڑھ رہی گاڑی، آگے نہیں بڑھ رہی گاڑی، تو فرمایا اس کے لیے بھی یہ توبہ ہی، اپنی گاڑی کو آگے بڑھانا. اور ایک مقام، ایک جگہ منزل تک پہنچ گئے، اس منزل کو پر استقامت کے لیے اس کے لیے بھی توبہ. یعنی یہ ایسا سہارا ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ توبہ کا جو سہارا ہے، یہ اس کو آگے بڑھائے گا، استقامت عطا کرے گا، اور اس کو آگے بڑھانے میں مدد دے گا، وہ پیچھے ہٹنے میں اس کی مدد کرے گا. یہ ایسی چیزیں کام. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین. دیکھیے عجیب بات ہے کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں، لیکن توبہ تھوڑی نہ، قلیل التوبہ نہ ہو کثیر التوبہ. مثلا یہ کہ جمع کر لیا ایک ساتھ ہول سیل میں توبہ کریں گے، ایسا نہ کریں، ہول سیل میں توبہ نہ کریں. بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذوق پیش فرمایا کہ جہاں گناہ ہو وہاں سے آگے مت ہو، ایسا کہا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے قلوب کو توبہ کی طرف مائل فرما. یہ بھی ایک چیز ہے کہ توبہ کی طرف مائل نہ ہونا، یہ ایک نحوست ہے کہ قلب میں، قلب توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا. اور اس توبہ کی طرف مائل ہونے کی علامت ہے وہ یہ کہ اپنے اس عمل پر ندامت ہے. یہ ندامت علامت ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ توبہ کی طرف مائل ہو گیا. اور اگر کسی بے اصولی نامناسب حرکت پر اگر ندامت نہیں ہے تو میرے پیارے دوست اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے. کیونکہ اس کا چیز یہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا گویا کہ دل سخت ہوتا چلا جائے مائل نہ ہونے سے اور ندامت نہ ہونے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گروپ کو ہمارے توبہ کی طرف مائل فرمائے، اور توفیق توبہ عطا فرمائے، اور عطا فرماتے رہیں.